بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب جانباز جلد نمبر 4 ریکارڈ کر رہے ہیں, جس کے مصنف ایم اے راحت ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اگر آپ ہم سے مزید کتابوں کے بارے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ہمارے نمبر 0306-7878-222 پر ہم سے رابطہ قائم کریں, یا پھر ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org پر وزٹ کریں. یہ عشق کی کرشمہ سازیاں ہیں جان عزیز. میرا خیال ہے زندگی میں ایک آدھ عشق ضرور کرنا چاہیے, اور یوں بھی عمر تو ہے ہی تجربات کا نام. انسانی زندگی کی اہم ضروریات تو چند ہی ہیں نا, ان سے واقفیت تو ہونی چاہیے. ایک سوال پوچھوں محترم راز الجریری صاحب, گستاخی تو تصور نہیں کریں گے آپ؟ جانتا ہوں تم کیا پوچھو گے. ہاں میں نے بھی عشق کیا ہے, لیکن ذرا مختلف انداز میں. بتاؤں گا کبھی تمہیں اس بارے میں بھی. مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگتا ہے. سیرین اپنے مردہ شوہر کی واپسی چاہتی ہے, کیونکہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے, لیکن اس کا سارا اعتماد ڈگال گوریل پر ہی ہے, اور ڈگال گوریل جو ہر وقت اپنی بیوی کے لیے آنسو بہاتا رہتا ہے, سیرین کے لیے بھی کچھ کرنے کو تیار ہے. ہاں اس بار ایک دلچسپ سچویشن سامنے آئی ہے, تھوڑی سی ریسرچ تو کرنی پڑے گی. ویسے جو نتیجہ بھی سامنے آئے گا پھر دیکھا جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آؤ اب ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں. وہ شاید ڈینس پارک سے ملنے جا رہا ہے, راز الجریری نے کہا, اور وہ دونوں نادیدہ شکل میں ڈگال گوریل کے پیچھے پیچھے چل پڑے. وکیل ڈینس پارک ایک ترش رو اور کسی قدر بد مزاج آدمی تھا, یا پھر اس نے ڈگال گوریل کے بارے میں ضرورت سے زیادہ کچھ نہیں دیکھا تھا. گوریل کی پوری بات سن کر وہ ایک طنزیہ ہنسی ہنسا, اور پھر اس نے کہا, بہت خوب, آپ کی بدقسمتی ہے مسٹر گوریل کہ میں اتفاق سے آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا بھی ہوں. کچھ عرصہ قبل آپ ایک کتاب کا مسودہ لیے کچھ پبلشرز کے پاس چکر لگا رہے تھے, لیکن شاید کوئی آپ کی کتاب چھاپنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا. کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ ڈگال کا لہجہ کھردرا ہوا. بات اصل میں یہ ہے مسٹر ڈگال گوریل کہ میں ایک وکیل ہوں, اور ایک وکیل کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں صاف گوئی سے کام لوں. بہت سے وکیلوں کو جانتا ہوں میں, بہت سے وکیلوں کو. تم لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہو, میں یہ الفاظ تمہارے بارے میں نہیں کہہ رہا, لیکن میں جانتا ہوں کہ تم وہ کیس لڑتے ہو جس کے بارے میں تمہارے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا کہ ان کی اصلیت کیا ہے. یعنی ایک قاتل جو قتل کر چکا ہوتا ہے اور تمہارے ذریعے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آ جاتا ہے. مسٹر ڈینس پارک, کیا تم یہ جانے بغیر کہ اس نے قتل کیا ہے یا نہیں اس کی پیروی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہو صرف اپنی فیس لے کر؟ دوسروں کو اگر تم ڈاکو کہنا چاہتے ہو تو سب سے بڑے ڈاکو تو تم خود ہو. میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ ڈگال گوریل کے ان الفاظ پر ڈینس پارک کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا, اس کی آنکھوں سے شولے لپکنے لگے. پھر اس نے کہا, اور میں بھی کسی اور کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, تمہارے بارے میں کہنا چاہتا ہوں مائی ڈیئر ڈگال گوریل, تم اپنے آپ کو ایک بہت بڑا نقاد, بہت بڑا ادیب اور صحافی سمجھتے ہو اپنے آپ کو. مجھے اس بات کا اچھی طرح سے علم ہو چکا کہ تم ایک کلاش آدمی ہو, اور اس قسم کے مفلسوں میں جو راتوں رات اپنی تقدیر بدل دینے کے خواہش مند ہوتے ہیں ان میں شمار ہوتا ہے تمہارا. میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم ایک ناکام ترین انسان ہو اور اپنی حیثیت بڑھانا چاہتے ہو. تم سو فیصدی سیرین کی دولت پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہو. تم جیسے پاگل وکیلوں کا علاج میں اچھی طرح کر لیا کرتا ہوں, سمجھے تم؟ تم حد سے گزرتے ہو. تم مجھ پر سیرین کی دوستی سے ذاتی مفاد حاصل کرنے کا الزام لگا رہے ہو. نتیجہ جانتے ہو اس بات کا کیا نکلے گا؟ جانتا ہوں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ سیرین ایک دولت مند عورت ہے. شوہر کی موت اور پھر اس کی لاش کی چوری نے اسے غم سے نڈھال کر کے رکھ دیا, اور تم ان لاش چوروں کے بہانے سے اس سے ایک بھاری رقم ہتھیانا چاہتے ہو. کیا سمجھے تم؟ سمجھ رہا ہوں, لیکن اشتعال میں آ کر میں تمہاری گردن نہیں دباؤں گا. خاموش, میں جانتا ہوں مفلسی اور ضرورت انسان کو ہر کام کرنے پر مجبور کر دیا کرتی ہے, لیکن میرے دوست تم وکیلوں کو جو کچھ بھی کہہ لو تمہاری مرضی ہے, لیکن ہم اپنے پیشے سے انصاف کرنا جانتے ہیں, سمجھے تم؟ हम अपने पेशे से हमेशा इंसाफ करते हैं। डिगाल गोरियल गुस्से से बेचैन हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। वाकई इसमें कोई शक नहीं था कि वो बोसीदा लिबास और फटे हुए जूतों में मलबूस यहाँ तक चला आया। इसके बरक्स डेनिस पार्क का ये खूबसूरत कमरा था, जो शानदार फर्नीचर, कीमती कालीन और मुसव्वरी के नादिर नमूनों से सजा पड़ा था। ये मगरूर शख्स उसकी मुफलिसी का मजाक उड़ाकर उसको जलील करना चाहता था, लेकिन यह भी एक सच था कि डिगाल गोरियल का पुरस्कार माजी उनमें से किसी को नहीं मालूम था। बहरहाल उसने अपने आप को संभाला और फिर किसी कदर पुरसुकून लहजे में बोला, क्या तुम एन आइस के बारे में कुछ जानते हो माई डियर डेनिस पार्क? अगर नहीं जानते तो मैं तुम्हारी मालूमात की वजाहत कर दूं कि NIS उस शख्स को कहते हैं जो अहमकों की उस जमहूरी पार्टी का कारकुन होता है जो गुलामों के कारोबार के शदीद मुखालिफ होते हैं। NIS के स्याह फाम गुलामों के हुकूक और मफादात का तहफ्फुज चाहते हैं। और जरा गौर करो इस बारे में, तुम रुई के काश्तकारों की जिस अंजुमन की नुमाइंदगी करते फिरते हो, उन्हें ये बात अगर मालूम हो जाए तो तुम्हारा वह लोग क्या हशर करेंगे? अगर उन लोगों को ये बात मालूम हो जाए कि उनका कानूनी मुशीर उनके मफादात की निगरानी के बजाय उनके कारोबार का बेड़ा गर्क करने की साजिश करता फिरता है, तो तुमको कितना नुकसान होगा? जानते हो, तुम कभी इस बात का अंदाजा किया तुमने? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि एक अदीब, एक मुहक्किक, या फिर दूसरे अल्फाज में अगर तुम सही अल्फाज भी मेरे मुंह से अदा करवाना चाहते हो तो मेरी बात गौर से सुन लो। मैं वकील डेनिस पार्क की बात कर रहा हूँ। डेनिस पार्क के बारे में अगर तुम्हें, मेरा मतलब है उन लोगों को, इस बात का इल्म हो जाए कि मिस्टर डेनिस पार्क क्या कर रहे हैं, तो उनका रवैया और उनका सलूक तुम्हारे साथ क्या होगा, ये बात आम लोगों को कभी नहीं मालूम। लेकिन इससे तुम्हें यह अंदाजा हो जाएगा कि एक मुहक्किक की मालूमात क्या हुआ करती हैं। डिगाल गोरियल है क्या चीज? इन अल्फाज पर डेनिस पार्क का चेहरा तारीक हुआ। उसे वाकई इस बात की उम्मीद न थी कि उसका एक खुफिया पहलू कितनी वजाहत के साथ किसी के इल्म में आ चुका। उसे डिगाल गोरियल के अल्फाज एक जादूगर के अल्फाज महसूस हो रहे थे और वो फटी फटी आंखों से डिगाल गोरियल को गौर से देख रहा था। डिगाल गोरियल के चेहरे पर एक बारीक सी मुस्कुराहट फैल गई जिसमें तंज का पहलू नुमाया था। लेकिन डेनिस पार्क भी एक वकील था, अदालत में जज के सामने बड़े बड़े पुरस्कार खेल खेलने का आदी। चुनाचे उसने फौरन ही एक पहलू से अपने आप को संभाला और बोला, इसका तो ये मतलब है कि तुम मुल्क में गुलामों के कारोबार को जारी रखने के हामी हो, हालांकि ये एक जालिमाना अमल है। क्या कहते हो तुम इस बारे में? इस बार डिगाल गोरियल की मुस्कुराहट का अंदाज बदल गया। इस मुस्कुराहट में जहर की आमेजिश भी थी। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैं इस तजारत का हामी हूँ, और तुम स्याह फाम लोगों से मेरी हमदर्दी को बेनकाब भी करना चाहते हो। क्यों? इसके पस मंजर में कुछ और ही है जिसे मैं मंजरेआम पर नहीं लाना चाहता। सोच लो, अगर तुम मेरे खिलाफ खड़े हुए तो तुम्हारी इस बात को मैं भी बेनकाब कर सकता हूँ, और इसके बाद कितने दुश्मन तुम्हारे सामने होंगे। मेरा ख्याल है तुम उनका हिसाब भी तो नहीं लगा सकते ना? बराबर की चोटें हो रही थी। डिगाल गोरियल ने कहा, अगर तुम ऐसा करोगे डेनिस पार्क, तो मेरे पास और भी इस बात के जराए मौजूद हैं। हमारे दरमियान अगर सियासत की जंग का आगाज हुआ तो तुम डिगाल गोरियल से कभी नहीं जीत सकोगे, क्योंकि तुम एक महदूद इंसान हो जबकि डिगाल गोरियल की वसतें बेपनाह हैं। इस बात को डेनिस पार्क ने दिल से तस्लीम किया। वो आतिशदान के पास खामोश खड़ा था और हाथ सेंक रहा था। वाकई ये हैरतनाक खबर थी जो डिगाल की जबानी उसने सुनी, जबकि उसका ये काम इंतहाई खुफिया था और उसका खुफिया रहना बहुत ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि जिन लोगों से उसका राबता था वो गैर इंसानी सिफात के हामी थे और उनके लिए किसी को नुकसान पहुंचा देना कोई मुश्किल काम ही ना था। बहरहाल उसने कहा, सीरीन का कहना है कि तुम्हें डॉक्टर पेरासिस से उसके रवाबित पर एतराज नहीं। रूहानियत का ये धंधा 100% फ्रॉड है, कतई और मुकम्मल फ्रॉड, समझे तुम? मैं इस पर यकीन नहीं रखता। इसका तो ये मतलब है कि तुमने अब तक डॉक्टर पेरासिस से मुलाकात भी नहीं की। शुक्र है इसकी नौबत ही नहीं आई, डिगाल गोरियल ने नफरत ज्यादा लहजे में जवाब दिया। फिर बोला, क्या तुम अब भी उन सड़ी हुई लाशों की चीर फाड़ का तमाशा देखने जाते हो डियर डेनिस पार्क? न जाने इन अल्फाज ने क्या असर किया कि डेनिस पार्क अपने जब्त को खो बैठा। उसका चेहरा गजबनाक होकर बड़ा मकरूह हुआ और उसने गुस्से में मुठियां भींचते हुए डिगाल गोरियल को खूंखार निगाहों से देखा और बोला, تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی؟ یہ الفاظ کیسے کہے تم نے؟ اس بات پر ڈیگال گوریل برگشتہ ہونے کے بجائے بڑے نرم لہجے میں بولا، تمہارا کیا خیال ہے، سیرین تم سے محبت کرے گی؟ سنو، اس خیال کو دل سے نکال دینا، چاہے تم اس کی کتنی ہی خوشامد کیوں نہ کر لو، وہ تمہاری طرف کبھی مائل نہیں ہوگی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تم جیسے حقیر نالی کے کیڑے سے محبت کرتی ہے؟ تم جسے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی بھی نصیب نہیں، تمہاری شخصیت انتہائی واہیات ہے، اور اگر مجھ سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے پاس بھی تمہارے بارے میں بڑی شاندار معلومات موجود ہیں جو دنیا کو نہیں۔ جانتے ہو تم، دنیا یہ نہیں جانتی کہ تم نے اپنی 12 سالہ کزن کو بالغ ظاہر کر کے اس سے شادی کر لی تھی جبکہ تم 26 سال کے تھے، اور تم دونوں شوہر بیوی کے تعلقات کبھی قائم نہ کر سکے، سمجھے تم؟ وجہ تو تم جانتے ہو، تم مرد ہو ہی نا، ہو بھی کہ نہیں، یہ وار بھی شاید کاری ہی تھا۔ دونوں فریق ایک دوسرے پر نظر نہ آنے والے موٹے موٹے ڈنڈے برسا رہے تھے۔ ڈیگال گوریل نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، آج سے تم نے مجھے اپنا بدترین دشمن بنا لیا، ڈینس پارک، کیا سمجھے تم؟ اور میں یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ میری معلومات تم سے کہیں زیادہ ہیں، سمجھے تم؟ تم نے جو الفاظ میرے لیے استعمال کیے، کاش تم کوئی عورت ہوتے تو میں تمہیں اس کا مناسب جواب بھی دے دیتا۔ ڈینس پارک کو ایک دم اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے ایک ایسا کاری وار کیا ہے کہ ڈیگال تڑپ کر رہ گیا ہے۔ ڈیگال گوریل، جس کا ماضی تاریکیوں کی آغوش میں چھپا ہوا تھا، یہ محسوس کر کے ڈینس پارک کو بڑی خوشی ہوئی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس نے حقارت بھرے لہجے میں کہا، کیوں، بہت خوش ہو رہے ہو میرے بارے میں ایک انکشاف کر کے؟ ویسے میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری دشمنی کی مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں، اور کوئی انکشاف کرو میرے بارے میں، کرو نا۔ ہاں، ہمارے درمیان جب انکشافات کی جنگ شروع ہو چکی ہے تو میرا خیال ہے کہ مجھے عصمت فروشی کے کاروبار میں تمہاری شمولیت کے ثبوت بھی فراہم کرنا پڑیں گے، اور یہ میرے لیے کوئی مشکل کام بالکل نہیں۔ یہ بھی ایک غالباً کاری وار تھا، اور کمال کی بات تھی کہ کبھی کبھی ملنے والے اور بالکل اتفاقیہ طور پر ملاقات کرنے والے دونوں افراد، جن کا ایک دوسرے سے کبھی تعلق بھی نہ رہا ہو، ایک دوسرے کے بارے میں اتنا کچھ جانتے تھے۔ ڈیگال گوریل کے ان الفاظ پر بھی ڈینس پارک کا چہرہ زرد ہوا، وہ غصے میں مٹھیاں بھینچ کر آگے بڑھا لیکن پھر رک گیا، اور اس کے بعد اس کی غرائی ہوئی آواز ابھری، تم نے میری مرحوم بیوی کی توہین کر کے اچھا نہیں کیا، گرجا گھروں کے نام سے سستے داموں پر جائیدادیں خرید کر بعد میں اپنے نام پر منتقل کروا لینے والا ڈینس پارک، دنیا کو دکھانے کے لیے ان کاغذات پر تمہارے کسی زر خرید پادری کا نام درج ہوتا تھا، تم وکیل ہو کر قانون کا مذاق اڑاتے پھرتے تھے، اور پھر ان عمارتوں میں جسم فروشی کا گندا کاروبار بھی کرتے تھے، اور عصمت فروشی سے کمائی ہوئی دولت سے خود کو معزز آدمی بھی کہلواتے ہو۔ بولو، اس کے لیے کیا میں ان عمارتوں کی نشاندہی بھی کر ڈالوں، ان کی گہرائیوں میں بھی چلا جاؤں، اور ذمہ دار لوگوں کو ان کی تفصیلات بھی بتا دوں؟ بولو، کیا یہ غلط ہے؟ نکل جاؤ، فوراً نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ ڈینس پارک کے پاس اس سے بڑا الزام اور کوئی بھی نہ تھا ڈیگال گوریل کو سنانے کے لیے، اور سیرین سے جا کر کیا کہوں؟ کیا یہ کہ مسٹر ڈینس پارک نے اپنی اوقات سے بے نقاب ہوتے ہی مجھے فوراً باہر نکال دیا؟ ڈیگال گوریل بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ڈینس پارک کوشش کے باوجود اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو نہ روک سکا، زندگی میں کبھی اسے اتنی بے عزتی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، وہ شدید بے چین ہوا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر رکھے میز کی دراز سے برانڈی کی بوتل نکال کر فوراً منہ سے لگا لی، اس کا پورا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ڈیگال گوریل خاموشی سے دیکھ رہا تھا، تب ڈینس پارک کی آواز ابھری، وہ چاہتی ہے کہ لاش چوروں کو معاوضہ ادا کر دیا جائے، اور اسے یقین ہے کہ ڈاکٹر پیراسس اس کی مدد کر سکتا ہے، اس لیے وہ ہر قیمت پر اپنے شوہر کی لاش کی واپسی چاہتی ہے، کیوں، یہی بات ہے نا؟ اور اس کے لیے، ٹینس پارک نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، سیرین کہتی ہے کہ مرنے والے اس دنیا میں دوبارہ واپس آ سکتے ہیں، حالانکہ میں اس خیال سے بالکل اتفاق نہیں کرتا، اور تم ڈاکٹر پیراسس کو اس بات سے مطلع کر سکتے ہو، کیا سمجھے تم؟ پھر اچانک اسے رات کے حیرت انگیز واقعے کی یاد آ گئی، کیا واقعی وہ اس کی بیوی تھی یا اس نے صرف خواب دیکھا تھا؟ ڈینس پارک خاموش کھڑا تھا، وہ دل ہی دل میں ڈیگال گوریل کو گالیاں دے رہا تھا، اسے صحیح معنوں میں آج اپنی شخصیت بہت ہلکی نظر آ رہی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کیا یہ شخص اس حد تک معلومات بھی رکھتا ہے، اور اب تو اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ خود بھی کسی روحانی قوت کا حامل ہو یا پھر کسی خاص جذبے کے تحت وہ ڈینس پارک کی جاسوسی کرتا پھرتا ہو۔ ہو سکتا ہے سیرین کے شوہر کی لاش کے معاملے میں کچھ اور ہی معاملہ ہو، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ درمیان میں کیوں آ گیا اور سیرین اس پر اس قدر اعتماد کیوں کرنے لگی ہے۔ کیا دوسری بہت سی عورتوں کی طرح وہ بھی اس منحوس کی گرویدہ ہے؟ اچانک اس کے منہ سے بڑبڑاہٹ نکلی۔ میں تمہیں یقین کرنے پر مجبور کر دوں گا، سمجھے تم؟ میں تمہیں، اس کی بڑبڑاہٹ واضح نہ تھی۔ اسی وقت ڈگال گوریل کی آواز ابھری، کیا تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ ڈینس پارک چونک پڑا، اس نے گھبرا کر ڈگال گوریل کی طرف دیکھا اور بولا، نہیں میں نے تم سے کچھ نہیں کہا، میں ذرا اجازت چاہتا ہوں، اس نے کھوئے ہوئے پریشان لہجے میں کہا اور برانڈی کی بوتل ہاتھ میں لیے وہاں سے باہر نکل کھڑا ہوا۔ کسی اور کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اس نے زور سے بند کر لیا۔ ڈگال گوریل حیران ہو کر دروازے کی سمت دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کی نگاہ سامنے والی دیوار پر پڑی جس پر سرخ رنگ کا کاغذ چڑھا ہوا تھا اور تین بڑی بڑی نایاب تصویریں اس پر لگی ہوئی تھی۔ وہ ان کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ پہلی تصویر میں ایک چرواہا اپنی جھونپڑی کے سامنے بھیڑوں کے ریوڑ کو ہانک رہا تھا، دوسری میں تین آدمی جن کے ہاتھ اور پاؤں پشت سے بندھے ہوئے تھے پھانسی پر لٹک رہے تھے، ان کی گردنیں ڈھلک چکی تھی، تیسری کسی حسن تماشے کا نمونہ تھی۔ عجیب بھیانک منظر تھا، بہت سے بونے سانپ اور مردوں کی کھوپڑیاں لیے کھڑے تھے اور عورتیں اپنے اوریاں جسموں سے گاہک کو دعوت نظارہ یعنی دعوت گناہ دے رہی تھی۔ کہیں جادوگری کا تماشا ہو رہا تھا اور کہیں شمشیر زنی کا مقابلہ، اور کہیں جادوگر تلوار سے اپنی گردن کاٹ رہا تھا۔ ایک سمت بھیانک اور ہیبتناک اجدہے تماشبینوں کو نگلنے کے لیے منہ پھاڑے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ وسیع و عریض تصویر کسی دنیا کا بھیانک خواب نظر آ رہی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا اس کے تمام کردار زندہ ہوں اور سامنے کی سمت دیکھ رہے ہوں۔ بلا شبہ یہ کوئی تلسمی تصویر تھی، کیونکہ ڈگال گوریل کی کیفیت اسے دیکھ کر عجیب سی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور تمام جسم پسینے سے شرابور، وہ سانس لینے میں بھی دشواری محسوس کر رہا تھا اور کمرے میں شدید حبس اور گرمی ہونے لگی تھی۔ پھر اچانک اسے کہکوں اور شور و غل کی آواز سنائی دی جو بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن کمرے میں وہ بالکل تنہا کھڑا تھا۔ ایک عجیب سا خوف اس کے سارے وجود پر مسلط ہونے لگا، اس کا دم گھٹ رہا تھا اور شور بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ شور اچانک اتنا زیادہ ہوا کہ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول ڈالی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک اسے کھانسی اٹھی اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹنے لگا۔ کمرے میں لوبان کی تیز خوشبو پھیل گئی تھی۔ ڈگال گوریل نے آنکھیں بند کی اور حلق پکڑ کر زور زور سے کھانسنے لگا۔ پھر اچانک اس کے کانوں میں موسیقی کی آواز ابھرنے لگی۔ یا خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرا ذہنی توازن خراب تو نہیں ہو گیا؟ اس نے زور سے آنکھیں بھینچ کر کھولی اور دیکھا کہ تصویر والے دونوں بونے اس کے سامنے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، جاگتی آنکھیں خواب نہیں دیکھ سکتی۔ بونے واقعی اس کے بہت زیادہ قریب کھڑے تھے، جیتے جاگتے بونے، زندہ بونے۔ دونوں کے جسموں پر بالکل ایسے ہی لباس تھے جیسے تصویر میں نظر آ رہے تھے۔ ان کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کی مالا پڑی تھی اور ہاتھوں میں بھی بھیانک کھوپڑیاں تھامی گئی تھی۔ اچانک ایک بونے کی فلک شگاف چیخ فضا میں گونجی اور اس نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھوپڑی ڈگال گوریل پر دے ماری۔ ڈگال گوریل گھبرا کر پیچھے ہٹا اور کھوپڑی اس کے گھٹنے سے ٹکرا کر دور جا گری۔ دونوں بونے پھر آگے بڑھنے لگے۔ کسی پرسرار ساز کی آواز تیز ہونے لگی۔ ڈگال گوریل مسلسل پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ داہنی سمت مڑا تو تصویر والی بے لباس طوائف مسکراتی ہوئی اس کی سمت بڑھنے لگی۔ اس کی گردن میں لپٹے ہوئے زہریلے سانپ اپنی زبانیں نکال کر حملے کے لیے سر اٹھا رہے تھے۔ تصویر کے سارے کردار زندہ ہو چکے تھے۔ مدہوش ڈگال گوریل خوفزدہ انداز میں تیزی سے پیچھے ہٹ رہا تھا، یہاں تک کہ کسی چیز سے اسے ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ وہ یقیناً پاگل ہو چکا تھا۔ پھر وہ کچھ اس طرح سے بدحواس ہوا کہ بے اختیار چیخنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اٹھنے کی کوشش کی تو اچانک اکب سے کسی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ گھبرا کر اٹھا تو خنجر باز سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے تیز دھار خنجر سے ڈگال گوریل کے چہرے پر وار کیا تو ڈگال گوریل نے بے اختیار بائیں ہاتھ سے وار روک لیا، لیکن خنجر سے اس کا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا اور کلائی سے خون بہنے لگا تھا۔ دفتن اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ دہشت اور جنون کے عالم میں اس نے اس چیز کو اٹھایا تو یہ ایک ڈنڈا تھا۔ یہ ڈنڈا اٹھا کر اس نے پوری قوت سے خنجر باز کے چہرے پر مارا۔ ڈنڈا درمیان سے دو ٹکڑے ہو چکا تھا۔ چھوٹی سی داڑھی اور چپٹی ناک والا خنجر باز لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ چکا تھا۔ ڈگال گوریل نے ہاتھ کی سمت دیکھا۔ اس کی کلائی کے زخم سے خون بہ رہا تھا اور یہ خون یقینی طور پر اصلی تھا۔ اسے نہ جانے کیوں احساس ہونے لگا کہ وہ پاگل ہو چکا ہے۔ غصے اور جنون کے عالم میں اس نے ٹوٹے ہوئے ڈنڈے کے ٹکڑے اٹھائے اور قریب موجود دونوں بونوں پر پل پڑا۔ وہ ان پر بے پناہ وار کر رہا تھا، ڈنڈے، ٹھوکریں، وہ ان بونوں کو بری طرح مار رہا تھا۔ ایک بونے کی باریک سی چیخ فضا میں گونجی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ڈنڈے کی نوک نے چہرے سے لے کر گردن تک ایک گہرا شگاف ڈال دیا تھا جس سے بے تحاشا خون بہ رہا تھا۔ لیکن ڈگال گوریل پر اب دیوانگی سوار ہو چکی تھی۔ وہ ایک بھیانک خواب کے زیر اثر تھا۔ دوسرا بونا غصے میں اس کی سمت جھپٹا تو موسیقی کی آواز اور تیز ہو گئی۔ اچانک اس اوریاں طوائف نے زور سے کہکا لگایا۔ ڈگال گوریل جیسے ہی ادھر پلٹا، عورت نے کئی سانپ اس پر اچھال دیے اور کہکے لگانے لگا۔ سانپوں کے ٹھنڈے ٹھنڈے جسم ڈگال گوریل کے چہرے اور گردن سے ٹکرائے اور اس کے حلق سے بلند ہونے والی دہشت زدہ چیخیں کانوں کے پردے پھاڑنے لگیں۔ وہ لڑکھڑایا اور گھٹنوں کے بل زمین پر جا گرا۔ اس کی چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا اور وہ بے تحاشا اپنی گردن پر رینگتے ہوئے سانپوں کو دونوں ہاتھوں سے کھینچ کھینچ کر دور ہٹا رہا تھا، لیکن اس کی گردن گھٹتی چلی جا رہی تھی۔ پھر اس کے ذہن پر تاریکیوں کا راج ہوتا چلا گیا۔ وہ شدید دہشت کے عالم میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ بے ہوشی کا یہ وقفہ نہ جانے کتنا طویل تھا۔ آخر کار اسے ہوش آیا اور اس نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ وہ فرش پر چاروں شانے چت پڑا تھا۔ سامنے ایک دراز کامد اور چھریرے بدن کی عورت سیاہ لباس پہنے کھڑی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی انجیل مقدس کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ یہ عورت ڈینس پارک کی بیوی لوئیسا تھی۔ اس نے کہا، میں خدا کا کلام پڑھتی ہوں مسٹر گوریل، آپ آرام سے لیٹے رہیے، خدا کے کلام میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ڈگال گوریل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، یہ تصویر زندہ ہو گئی تھی؟ وہ تصویر کی سمت اشارہ کر کے بولا، میں تمہیں خدا کا کلام سناتی ہوں۔ عورت نے بائبل کھولتے ہوئے کہا، رہنے دو لوئیسا، اس دیوانے پر وقت ضائع نہ کرو۔ ڈینس پارک کی آواز آئی، یہ تو ہر وقت نشے میں ڈوبا رہتا ہے اور شراب نے اس کا ذہنی توازن بھی خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ لوئیسا شوہر کی بات پر کوئی توجہ نہیں دے رہی تھی اور بائبل پڑھنے میں مصروف تھی۔ ڈگال گوریل کی وحشت زدہ نگاہیں اب بھی تصویر پر جمی تھی۔ اس کے منہ سے آواز نکلی، خدا کی قسم یہ تصویر زندہ ہو گئی تھی۔ چپ رہو نشے باز، اگر خود پر قابو نہیں پا سکتے تو اتنا زیادہ پیتے کیوں ہو؟ تمہارا سارا وجود شراب میں ڈوبا ہوا ہے۔ ڈینس پارک کی نفرت بھری آواز ابھری اور پہلی بار ڈگال گوریل نے اپنے آپ پر توجہ دی۔ اس نے خود بھی یہ بو محسوس کی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کا لباس شراب سے تر ہے۔ تھوڑے فاصلے پر شراب کی خالی بوتل اور گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ ایک بار پھر وہ ذہنی بحران کا شکار ہوا، کیا واقعی میں ذہنی توازن کھو رہا ہوں؟ اسی وقت ایک سیاہ فام غلام اندر داخل ہوا جو ڈینس پارک کا ملازم تھا۔ اس نے سہارا دے کر ڈگال گوریل کو اٹھایا اور اسی وقت ڈینس پارک کی آواز ابھری، میرا خیال ہے ڈگال گوریل، تم کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا لو تو بہتر رہے گا، بلکہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم ڈاکٹر پیرسس کو دکھا دو، وہ ایسی بیماریوں کا ماہر ہے۔ اچانک ڈگال گوریل نے اپنا خود آلود زخمی ہاتھ اتنی تیزی سے آگے بڑھایا کہ قریب کھڑی ہوئی لوئیسا گرتے گرتے بچی۔ میں پاگل نہیں ہوا ہوں ڈینس پارک، ان دونوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ دیکھو یہ زخم فرضی نہیں، یہ اصلی خون ہے۔ ہاں، اور جو تم نے یہاں توڑ پھوڑ مچائی تھی اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تم نے جنون کے عالم میں اپنا ہاتھ خود زخمی کر ڈالا، اور اس ڈنڈے کو دیکھو۔ ڈگال گوریل نے زمین کی سمت دیکھا، ٹوٹی ہوئی لکڑی کی خون آلود نوک اس کے سامنے پڑی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکنے لگا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے قدم دروازے کی جانب اٹھنے لگے۔ لوئیسا بدستور زور زور سے انجیل پڑھ رہی تھی۔ تب اس کے کانوں میں ڈینس پارک کی آواز ابھری، لاش حاصل کرنے کے لیے رقم کا انتظام کر لیا جائے گا۔ لیکن نہ جانے کیوں ڈگال گوریل وہاں رکا نہیں۔ اس کا ذہن صرف ایک بات سوچ رہا تھا، کیا واقعی میں دیوانگی کے حد میں داخل ہو چکا ہوں؟ شہباز نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی اور سامنے بیٹھے ہوئے رازل جریری کو غور سے دیکھا۔ رازل جریری اپنے سامنے رکھی شطرنج کی بساط پر مہروں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ دونوں کے جسم بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ شامل تھے، برابر ہی کھانے کے برتن پڑے تھے۔ ہوٹل کے اس شاندار کمرے میں جو کھانا انہوں نے کھایا تھا وہ واقعی بے مثال تھا۔ شہباز رازل جریری کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ شطرنج نہیں کھیل رہے، اور پھر شطرنج تنہا تو نہیں کھیلی جاتی نا، اس کے علاوہ آپ جو مہرے ادھر ادھر کرتے پھر رہے ہیں ان میں کوئی بھی ترتیب نہیں۔ راز الجریری نے گردن اٹھا کر شہباز کو دیکھا اور پھر شطرنج کی بساط پر سجے ہوئے سارے مہرے پورے ہاتھ سے گرا دیے۔ وہ اس کہانی کے نادیدہ تماشائی بنے ہوئے تھے، اور یہ واقعی بالکل انوکھا سا انداز تھا۔ دو پرستار وجود جو کرداروں کا تعاقب کر رہے تھے، اور ہر اہم کردار کے ساتھ اس کی شخصیت کا بھرپور تجزیہ بھی کیا جا رہا تھا، اور یہ کام شاید دنیا کا سب سے دلچسپ اور دلکش ترین کام تھا۔ کسی کے خفیہ رازوں سے واقف ہوا چلا جائے اور ان میں اپنا کردار بھی تلاش کیا جائے، لیکن یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہو رہا تھا، اور یہی سوال اس وقت پھر شہباز کے ہونٹوں پر تھا۔ اس دلچسپ تماشے کا آخری سین ڈگال گوریل کی ڈینس پارک کے گھر سے واپسی تھی، اور اس کے بعد یہ تجویز خود راز الجریری نے پیش کی تھی۔ کیا خیال ہے شہباز، اب اس داستان کے نئے کرداروں کا تجزیہ کرنے کے بجائے کیوں نہ ہم ایک دن اور ایک رات اپنے جسموں کے ساتھ گزاریں، تاکہ ہمیں یہ احساس رہے کہ ہم زندہ وجود ہیں، اپنے جسم سے علیحدہ ہو جانے والی روحیں بالکل نہیں۔ کھائیں پیئیں، عیش کریں، سیر و سیاحت کریں، کھیل بے پناہ دلچسپ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ سفر نگال سے مورت کی طرف ہے۔ شہباز نے خود بھی اس خواہش کا اظہار کر دیا تھا۔ ہاں بے شک، جسموں کو چھوڑنے کے بعد ہمیں اشیاء کی طلب نہیں رہتی، لیکن زندہ اجسام اس کی ضرورت ضرور محسوس کیا کرتے ہیں، کیوں نہیں۔ عمدہ کھانا، عمدہ بستر، اور پھر شہری رونقیں، انسان ان کا طلبگار تو ہوتا ہی ہے۔ باہر طور ان تمام باتوں کے بعد انہوں نے اپنے جسم حاصل کیے۔ ایک بہت ہی عالیشان ہوٹل میں کمرہ بک کیا گیا، کیونکہ دونوں کے پاس اس کے سوا کوئی گنجائش نہ تھی، نہ ہی شہباز کے کردار میں کوئی کھوٹ تھی، اور راز الجریری تو بہرحال ایک الگ ہی قسم کا انسان تھا۔ چنانچہ خوب کھایا پیا گیا، سیر و سیاحت کی گئی، اور اس کے بعد رات کے وقت ان دونوں نے اپنے ہوٹل کا کمرہ اپنا لیا۔ راز الجریری نے کہا، شہباز کوئی کوفت تو نہیں ہو رہی نا تمہیں؟ بالکل نہیں، اس کی وجہ خاص طور سے یہ ہے کہ تنہا یا دوسرے عام کرداروں کے ساتھ تو میں آپ کے احکامات کی تکمیل کرتا ہی رہا، لیکن اس بار آپ کے ساتھ بے جسمی کی حالت میں جو دلکش تجربات مجھے ہو رہے ہیں وہ الگ نوعیت کے حامل ہیں۔ نگاہ سمورس ایک بڑی طلب ہے۔ ویسے تم یہ ضرور سوچتے ہوگے شہباز کہ یہ راز الجریری کس قسم کا انسان ہے، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری کے لیے سرگرداں ہو جاتا ہے۔ اس میں تم یہ بتاؤ کہ میری اس طلب کی روح کیا ہے؟ زندگی کو رواں دواں رکھنا، انسانیت کی بھلائی کے لیے مصروف عمل رہنا، نت نئے تجربات کرنا، اور سچ کہوں ان لوگوں پر فوقیت لے جانا جو اپنے آپ کو آسمانی مخلوق سمجھتے پھرتے ہیں۔ راز الجریری کے منہ پر حیرت کے نقوش نمایاں ہوئے۔ اس نے تعجب سے کہا، اتنا سمجھنے لگے ہو تم مجھے؟ خیر، میں نے یہ غلط تو نہیں کہا کہ تمہارے وجود میں مجھے راز الجریری ملتا ہے؟ اور سنو، کبھی یہ بات مت سوچنا کہ یہ الفاظ تمہاری خوشامد میں یا تمہیں اپنے ساتھ شامل رکھنے کے لیے کہے جاتے ہیں۔ کبھی میری اس نیت پر شک بھی مت کرنا، میں نے تم سے جو کچھ کہا وہ سچ ہی کہا۔ دیکھو، ہم دنیا کی ہر چیز کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، لڑ بھی سکتے ہیں، اور کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنے اعتماد اور یقین کے ساتھ۔ صرف ایک چیز ایسی رہ جاتی ہے جس کے خلاف عمل کرنے کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ ہے موت۔ ہر شخص کو اپنی میعاد پوری کر کے چلے جانا ہے۔ عمر کے حساب سے اگر طبعی موت انسان کو مل جائے تو بوڑھے پہلے چلے جاتے ہیں اور نوجوان بعد میں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس حد تک آگے بڑھ جائیں کہ ہمارا یہ مشن میرے بعد تم پورا کرو، اور ظاہر ہے جب تمہارا تجربہ بہت آگے بڑھ جائے گا تو تم بھی کسی ایسے شخص کا انتخاب ضرور کرو گے جو تمہارے بعد اس مشن کو لے کر آگے بڑھ جائے گا۔ ہم یہاں سے جاتے ہوئے اپنے اس مشن کے پورا کرنے والوں کو اتنا موقع دے جائیں گے کہ انہیں ہماری طرح کوئی مشکلات پیش نہ آئیں۔ شہباز غور سے راز الجریری کی باتیں سن رہا تھا۔ راز الجریری خود ہی خاموش ہوا، پھر بولا، میرا خیال ہے کافی خوش باتیں کر لی ہم نے۔ ارے ہاں، یہ نیا تجربہ کیسا ہے؟ بہت ہی دلچسپ۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس ماحول میں ایک کردار بن کر شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں وہ جدوجہد کرنی پڑے گی جو ہمارے لیے خاصی تکلیف دہ ہوگی۔ سمجھتے ہو نا میری بات کو؟ نگال سمورس کے حصول کے لیے اوسیانوس سرگرداں ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمہارے علم میں یہ بات بھی آ چکی کہ اب بہت سے کردار اس کا حصول چاہتے ہیں۔ ہم اگر چاہیں تو اس کام میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن ہماری نگاہ ان سب پر ہے۔ جب ان کی جد و جہد سمٹ کر کم افراد پر رہ جائے گی تو ہم کوئی کردار اختیار کر کے ان کے درمیان اپنا پاؤں پھنسا لیں گے۔ کیسا رہے گا یہ تجربہ؟ بہت عمدہ، میں تو پہلے ہی اس بات سے متفق ہوں۔ آؤ تو پھر اس ہوٹل کے کمرے میں آرام کرنے کے بجائے کیوں نہ ہم اپنا دوسرا ہی کام کر لیں، یعنی ان لوگوں کی نگرانی۔ تم نے دیکھا کہ ڈگال گوریل اور ڈینس پارک کے درمیان کیا عمدہ گفتگو ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کا کچا چھٹا کھولنے پر تلے ہوئے تھے۔ یہ انسانی فطرت ہے، وہ اسی وقت مصروف عمل ہوتا ہے جب بات اس تک پہنچتی ہے، ورنہ بعض اوقات وہ خاموشی بھی اختیار کر لیتا ہے، اور اس وقت ایسی ہی کیفیت درپیش ہے، لیکن ہمارے لیے کافی دلچسپ۔ ارے ہاں، ہم اپنے دوست اوسیانوس کو بہت وقت سے بھولے پڑے ہیں، حالانکہ وہ بھولنے والی چیز بالکل نہیں۔ ذرا دیکھے تو صحیح کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اوسیانوس نے خنجر کے ایک ہی وار سے ایلس کارپ کا نرخرا کاٹ ڈالا، اور جب دوسرے لاش چور نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تو اس کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ یہ لاشوں کے چور ہیک کا ساتھی تھا۔ نشاور شراب کی نیند سے اس کی آنکھیں اب بھی نہیں کھل پا رہی تھی، لیکن اپنی تمام تر قوت ارادی سے کام لے کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے چاہا کہ وہ اٹھ کر اپنے اس درندہ صرف دشمن کا گلا ہی دبا دے، لیکن اس کے جسم میں کھڑے ہونے کی قوت باقی نہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھی، اور اس کے کٹے ہوئے نرخرے سے ابلنے والے خون سے اس کا لباس سرخ ہو رہا تھا۔ یہ خون ایک فوارے کی شکل میں اچھل رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی خوفزدہ نگاہوں سے اوسیانوس کو گھور رہا تھا، جس کے ہاتھوں میں خون آلود خنجر سے خون کے قطرے ٹپکتے تھے۔ چند ہی لمحوں کے بعد کٹی ہوئی گردن والے آدمی کا جسم بے جان ہو کر ایک سمت لڑک گیا۔ اوسیانوس نے اس سے بھی غداری کا انتقام لے لیا تھا، اور اب وہ شیطان کو دوسری قربانی پیش کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ وہ ایک تنگ گلی تھی جس کے دونوں طرف لکڑی کے مکانوں کے درمیان بہت سے بچے کیچڑ میں کھیل رہے تھے۔ ان کے جسم گھٹنے گھٹنے تک کیچڑ میں ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ باقاعدہ اس کیچڑ میں لیٹ بھی جاتے تھے۔ عجیب سا کھیل تھا کہ وہ سب خاموش تھے۔ حیرت کی بات تھی، ڈالمن نے برابر کھڑے ہوئے نیلس سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ عجیب و غریب کھیل نہیں کیا؟ یہ کھیل نہیں ہے، نیلس نے بتایا۔ تو پھر یہ غلاظت میں بھرے ہوئے چوہے اور جانور تلاش کر کے بیچتے ہیں، اور سور کو یہ غذا بہت پسند ہوتی ہے۔ بیچتے ہیں؟ ہاں، خریدتا کون ہے؟ جانوروں کے مالک۔ یہ بچے اس طرح پیٹ بھرنے کے لیے چند سکے کما لیتے ہیں۔ آہ، کمال کی بات ہے، واقعی کمال کی بات تو ہے، ڈالمن نے حیرانی سے کہا۔ وہ برنم کے میوزیم جا رہے تھے۔ یہ خوبصورت پتھر سے بنی ہوئی ایک پانچ منزلہ عمارت تھی۔ اوکلو کے باشندوں کو تھیٹر ناپسند تھا، اس لیے یہاں کے سمجھدار لوگوں نے اپنے تھیٹر اور تماش گاہ کو میوزیم کا نام دے رکھا تھا۔ یہ شاندار عمارت براڈ وے اور این اسٹریٹ کے کونے پر واقع تھی۔ 11 بجے صبح کو یہاں گھوڑا گاڑیوں اور عوام کا اتنا ہجوم ہوتا کہ شاید ہی کبھی کسی نے اتنا ہجوم دیکھا ہو۔ خود ڈالمن نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، اس نے کبھی اتنی ٹریفک بھی نہ دیکھی تھی۔ شاندار فٹنگ اور زرق برق وردیوں والے گاڑی بان، خوبصورت اور قیمتی لباس والے الگ سوسائٹی کے افراد۔ ڈالمن نے تھوڑی دیر پہلے مفلسی اور گندگی کا جو منظر دیکھا تھا، یہ منظر اس کے بالکل متضاد تھا۔ واقعی اوکلو وحشیوں کا دیش تھا۔ عجیب و غریب، اس کا 55 سالہ نیلس ایک پستہ کامت شخص تھا۔ اس کے چہرے پر جھریاں پڑی تھی۔ اس نے سیاہ ریچھ کی کھال کا ایک بہت ہی پرانا کوٹ پہن رکھا تھا، اور یہ شخص خاموشی سے اپنی گھوڑا گاڑی چلا رہا تھا۔ ڈالمن اس کے برابر بیٹھا تھا۔ ڈالمن کی دیوکامت، جسامت اور فولادی اعضاء نے نیلس کو بہت مروب کیا تھا۔ خاصے عرصے کے بعد اس نے ڈالمن کو دیکھا تھا، اور وہ ڈالمن سے بہت متاثر بھی ہو گیا تھا۔ ڈالمن نے اس سے ایک سوال کیا، یہ میوزیم آخر ہے کیا چیز؟ 6,000 مختلف تفریحات کا مجموعہ، نیلس نے بتایا، جس میں رقص و موسیقی، سرکس اور مختلف قسم کے کھیلوں کے شو ہوتے ہیں۔ ویسے مسٹر ڈالمن، ایک بات بتائیے، آپ کا تعلق جیمز ڈالمن کے خاندان سے تو نہیں؟ ہاں، میں اسی خاندان کا ایک فرد ہوں، مسٹر جیمز ڈالمن میرے دادا تھے۔ آہ، واقعی، نیلس کی آنکھوں میں بہت ہی پرستش اور پوجا کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر اس نے کہا، جیمز ڈالمن 1719 میں ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن تھے۔ ان کو باکسنگ کے فن کا بانی تصور کیا جاتا تھا۔ شمشیر زنی اور آلات حرب کے استعمال میں ان کا کوئی ثانی بھی نہ تھا۔ ویسے آپ جب اپنے گھر واپس جائیں تو برائے کرم انہیں میری عقیدت کے پھول ضرور پہنچا دیں، اور جیمز ڈالمن کے خاندان کے ایک منفرد وارث کی خدمت میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے۔ شکریہ مسٹر نیلس، میں اس عزت افزائی کے لیے آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ اوہو، وہ کیسے؟ کیا آپ مشہور زمانہ ڈگال گوریل سے واقف ہیں؟ بہت ہی بڑے دانشور ہیں، لیکن افسوس اوکلو نے اتنے بڑے شخص کی کوئی قدر ہی نہ کی۔ آہ، کیا واقعی ڈگال گوریل ہے؟ یہ تو بڑا مشہور تحقیق کرنے والا شخص ہے، ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کا کالم نویس، جس کے کالم کبھی کبھی بڑی ہلچل مچا دیا کرتے ہیں۔ ہاں وہی، نیلس نے پر اعتماد لہجے میں کہا اور پھر ہنس کر بولا، بڑے لوگوں سے بڑے لوگ ہی ٹکراتے ہیں، کیا آپ ان سے ملنا پسند کریں گے؟ اس وقت تو نہیں، ڈالمن نے جواب دیا، میں نے ابھی میوزیم کی شاندار عمارت بھی نہیں دیکھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ عمارت کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ بیرونی حصے میں مختلف ممالک کے درجنوں رنگین جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ہر منزل پر بڑے بڑے بورڈ اور پوسٹرز آویزا تھے۔ عمارت دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، لیکن ڈالمن یہاں تفریح کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اسے یہاں ان اداکاروں کی تلاش تھی جو اوسیانوس کے شریک کار بن کر یہاں آئے تھے۔ یہاں سے اسے اپنی بیوی اور لڑکے کے قاتلوں سے انتقام لینے کی ابتدا بھی کرنی تھی، اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اس وقت اس کی زندگی میں اس بات کے علاوہ اور کوئی تصور تھا ہی نہیں۔ بہرحال وہ اس میوزیم کا نظارہ کرتا پھر رہا تھا۔ اس کا ساتھی اس کی ہر طرح سے رہنمائی کر رہا تھا۔ آخر کار اس نے سوال کیا، یقیناً آپ کو یہ میوزیم پسند آیا ہوگا مسٹر ڈالمن؟ ہاں، بہت شاندار ہے۔ اور اچانک ڈالمن خاموش ہوا اور حیرت زدہ نگاہوں سے ایک طرف گھورنے لگا، جس کا احساس فوراً ہی اس کے ساتھی کو ہوا۔ کیا بات ہے مسٹر ڈالمن، ان دونوں آدمیوں کو دیکھ رہے ہو؟ اچانک ڈالمن کا لہجہ موت کی طرح سرد ہوا۔ اس نے میوزیم کے سامنے کھڑی خوبصورت بگی کی طرف اشارہ کیا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ دونوں جو سیاہ بگی سے اترنے والی خاتون سے باتیں کر رہے ہیں، ڈالمن نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کا ساتھی ادھر ہی دیکھنے لگا۔ پھر بولا، ہاں میں دیکھ رہا ہوں، آیا وہ لوگ مسز کارنیلس سے باتیں کر رہے ہیں؟ جسٹس کارنیلس بیچارے کا حال ہی میں انتقال ہوا، بہت دولت مند آدمی تھا، لیکن اس کی دولت اسے کینسر کے مرض سے بھی نہ بچا سکی۔ وہ اپنے مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے کالا جادو سیکھنے کی بھی کوشش کی تھی، صرف اور صرف اپنی بقا کے لیے۔ اچانک ہی ڈالمن نے اپنی بگی میں سوار ہوتے ہوئے کہا، جلدی، برائے کرم جلدی کرو، ہمیں اس بگی کا پیچھا کرنا ہے جو واپسی کی تیاریاں کرنا شروع کر چکی ہے۔ لیکن سر آپ تو، او ہو، دیکھو دیر نہ کرو، ہمیں اس بگی کا تعاقب کرنا ہے، جلدی کرو۔ ڈالمن نے بگی پر سوار ہو کر لگام اپنے ہاتھ میں لے لی اور گھوڑے کو چابک مارتے ہوئے کہا۔ کچھ فاصلے پر دوسری بگی حرکت میں آ چکی تھی۔ اچانک ہی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ ڈالمن کو اس بات کی امید نہ تھی کہ مسز کارنیلس اس طرح سے نظر آ جائیں گی۔ کارنیلس کے نام کے ساتھ ہی اسے اوسیانوس کا خیال آیا۔ اسے یقین تھا کہ اوسیانوس اسے وہیں کہیں مل جائے گا جہاں لیڈی کارنیلس جائے گی۔ اس دوران اس کا ساتھی بھی بگی میں سوار ہو چکا تھا اور کافی حیران نظر آ رہا تھا۔ بگی میں سوار ہونے کے بعد اس نے کہا، لیکن آپ کے انداز میں تو بڑی بدحواسی شامل ہے۔ معافی چاہتا ہوں جناب، یہ بڑا ہی سنگین عمل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ ویسے تمہارے خیال میں وہ کہاں جا رہی ہے؟ خیر، کسی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار بھی حماقت ہی ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ گھر ہی جا رہی ہے، حیرت زدہ نیلس نے کہا۔ ڈالمن پوری توجہ کے ساتھ بگی آگے ہانک رہا تھا۔ وہ کسی حالت میں کارنیلس کو نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اور اس کی تمام تر توجہ اسی کی جانب تھی۔ کمرہ بالکل تاریک تھا۔ میز کے ایک سرے پر پیرسس اپنی سفید قبا اور سفید دستانے پہنے بیٹھا تھا۔ لباس کی وجہ سے وہ تاریکی میں نظر بھی نہیں آ رہا تھا، صرف اور صرف اپنی سفید قبا کی وجہ سے نظر آتا تھا۔ دوسرے سرے پر بھاری بھرکم جسم والا ادھیڑ عمر میک برگن بیٹھا تھا۔ یہ ایک بھاری جسم کا آدمی تھا۔ اس کی 19 سالہ بیوی ایک حادثے میں گھوڑے سے گر کر مر گئی تھی۔ ڈاکٹر پیرسس، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ دو مرتبہ تم مجھے میری پیاری مارتھا سے ملوا چکے ہو، بس ایک مرتبہ اس سے ملاقات اور کروا دو۔ پیرسس جانتا تھا کہ میک برگن ایک مالدار پراپرٹی ڈیلر ہے اور اس سے منہ مانگی قیمت حاصل کرنا آسان ہے، اور ایسی مالدار اسامیوں کو وہ کسی طور بھی چھوڑنا پسند نہیں کرتا تھا۔ در حقیقت وہ ایک جادوگر ہی تھا اور اپنی شکل و صورت سے بھی مکمل طور پر جادوگر ہی لگتا تھا۔ اس کا قد دراز اور جسم مضبوط تھا، شانے خوب چوڑے اور سر کے بال سفید چاندی کی تاروں کی طرح تھے جو تاریکی میں بھی خوب چمک رہے تھے۔ اس کی لمبی سفید داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسی وقت وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ تاریک کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کمرے کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے کالی روشنی دینے والی 5 موم بتیاں روشن کی گئی تھیں۔ یہ موم بتیاں بھی غالباً خاص ہی انداز میں بنائی جاتی ہوں گی۔ ان کا جسم بھی کالا تھا، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ ان سے جو شعلہ اٹھ رہا تھا اس کا رنگ بھی گہرا سیاہ تھا۔ بس اسی سیاہی کے درمیان ایک تاریک چمک تھی جو کمرے کے ماحول کی تاریکی دور کرنے میں ناکام تھی، لیکن یہ 5 دھبے بڑی پرسرار اہمیت کے حامل تھے۔ پھر پیرسس کی آواز ابھری، اپنے ہاتھ پھیلا لو مسٹر میک برگن، دونوں ہاتھ، ہاں، ان کو اس طرح میز پر برابر رکھو اور پانچوں انگلیاں اس طرح پھیلی رہیں کہ میری انگلیوں سے مست ہوتی رہیں۔ میک برگن نے خاموشی سے اس کی ہدایات پر عمل کیا۔ اس کی آنکھیں ڈاکٹر پیرسس کی چمکتی ہوئی نگاہوں پر جمی ہوئی تھی، اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ڈاکٹر پیرسس کی آنکھوں سے نیلے شعلے نکلتے ہوں۔ یہ نیلے شعلے اس کے دماغ میں داخل ہو کر اس کے پورے جسم میں اترتے چلے جا رہے تھے، اور وہ ان میں ڈوب رہا تھا۔ اس پہ خمار کی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ دل زور زور سے اچھلنے لگا۔ چند لمحوں میں اس کی مارتھا آنے والی تھی، وہ اسے دیکھ سکے گا، اس سے بات کر سکے گا۔ دفتن کوئی نرم سی چیز اس کے رخساروں سے ٹکراتی ہوئی نیچے گری۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا، گلاب کے پھولوں کی پتیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس کا پسندیدہ پھول گلاب کمرے کو مہکانے لگا تھا۔ پیرسس کی آنکھیں بند تھی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ میک برگن کے ہاتھوں پر رکھ کر انہیں دبا لیا تھا۔ تم ذرا بھی حرکت نہیں کرو گے برگن، اگر تم نے اٹھنے یا بولنے کی کوشش کی تو روح واپس چلی جائے گی۔ ہاں، میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن خدا کے لیے اسے واپس نہ بھیج دینا۔ میں ابھی اس کا جملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اچانک کمرہ موسیقی سے گونج اٹھا، وہی مخصوص نغمہ جو مارتھا گایا کرتی تھی۔ فضا میں اچانک ایک ساز اڑتا ہوا نظر آیا، یہ مارتھا کا پسندیدہ ساز تھا۔ ساز کے گرد ایک نیلی روشنی کا دائرہ رقص کر رہا تھا۔ بڑی عجیب سی کیفیت لگتی تھی، لیکن برگن اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کے حلق سے تھر تھراتی ہوئی آواز نکلی، مارتھا، مارتھا، میری زندگی۔ برگن دیوانہ وار اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پیرسس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو دبا کر اسے اٹھنے سے روک دیا۔ البتہ میک برگن کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ڈاکٹر کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور میز پر پڑا ہوا نیکلس اٹھا لیا، لیکن اچانک ہی اس کے سارے وجود میں ایک حیرت ناک سنسنی پھیل گئی اور اس کے منہ سے نکلا، مارتھا، یہ ہار تو تجوری میں بند ہے، گھر پر۔ دفتن ایک مدھم سی آواز سنائی دی، برگن، یہ آواز مارتھا ہی کی تھی۔ میک برگن نے بیتاب ہو کر آواز کی سمت دیکھا اور اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ اس کی پیاری مارتھا اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ خوشی اور محبت کے آنسو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ آہ مارتھا، میری مارتھا، میری زندگی، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ مارتھا کا چہرہ ایک نقاب میں پوشیدہ تھا جو اس کے جسم پر پہنے ہوئے نیلے آبا سے جڑا ہوا تھا۔ وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر چہرے کو ایک سمت موڑے کھڑی تھی۔ پھر اس نے کہا، میں صرف چند لمحوں کے لیے تمہارے پاس آئی ہوں ڈیئر، صرف چند لمحوں کے لیے۔ مارتھا کی آواز میں غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میک بے اختیار کھڑا ہوا، اس کے منہ سے نکلا، مارتھا، اگر تم ایک انچ بھی آگے بڑھے تو مارتھا واپس چلی جائے گی۔ پیرسس کی بھیانک آواز ابھری اور میک بے بس ہوا۔ اس کے قدم بے جان ہونے لگے اور وہ اٹھ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ مارتھا، اس نے آنسوؤں اور سسکیوں میں کراہ کر کہا، برگن ڈیئر، تم نے زیکرے اور بیوکر کو بلا وجہ مار ڈالا، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ میک برگن کا چہرہ زرد پڑا۔ یہ دونوں نام اس کے لیے بڑی سنسنی خیز کیفیت کے حامل تھے۔ زیکرے اس نئے گھوڑے کا نام تھا جو مارتھا کے لیے خریدا گیا تھا، اسی گھوڑے سے گر کر وہ مری تھی، اور بیوکو اس گھوڑے کے نیگرو سائز کا نام تھا۔ مارتھا کی موت کے بعد دونوں کو اس نے غصے کے عالم میں ہلاک کر ڈالا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم، پھر اس کے منہ سے نکلا، مارتھا میں، لیکن مارتھا نے اس کا جملہ مکمل نہ ہونے دیا اور بولی، وہ دونوں بے قصور تھے برگن، لیکن میں نے تمہیں معاف کر دیا، اسی لیے میں آئی ہوں۔ برگن کو پسینہ آ رہا تھا، ایک خوف اس کے دل پر چھاتا چلا گیا۔ اب یہ راز پیرسس بھی جان چکا تھا۔ اس کے منہ سے آواز ابھری، مارتھا کیا تم خوش ہو؟ ہاں برگن، میں بہت خوش ہوں، لیکن ہر لمحہ تمہیں یاد کرتی رہتی ہوں۔ اوہ میری زندگی، میری روح۔ برگن ہچکیاں لینے لگا۔ میں پھر تم سے ملنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کا انحصار ڈاکٹر پیرسس کی مہربانی پر ہی ہوگا۔ اگر وہ چاہیں گے تو ملاقات ہو جائے گی۔ فضا سے پھولوں کی پنکھڑیاں پھر برسنے لگیں۔ مارتھا کی آواز نغمے میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک کوئی چیز میز پر گری تو میک برگن نے چونک کر دیکھا۔ یہ تو وہ کنگا تھا جو مارتھا بالوں میں لگائے رہتی تھی۔ پھر جب اس نے نگاہیں اٹھائیں تو مارتھا غائب ہو چکی تھی۔ اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی، مارتھا، اور وہ کھڑا ہوا۔ اس نے عاجزی سے کہا، واپس بلا دو ڈاکٹر، اسے واپس بلا دو، واپس بلا دو۔ وہ کربناک آواز میں چیخ رہا تھا، روحیں میرے اختیار میں نہیں، پیرسس نے بھاری لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر پلیز، بیکار کی باتیں نہ کرو، مجھے اب یہ ایک اور جگہ بھی جانا ہے۔ جانا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ مسٹر میک برگن، مجھے اور لوگوں کی خدمت بھی تو کرنی ہے نا، انہوں نے بھی تو مجھے معاوضہ دے رکھا ہے۔ خدا کے لیے نہ جاؤ، خدا کے لیے میری مارتھا کو بلا دو، ابھی تو میرا دل بھی نہیں بھرا تھا۔ میک گٹھوں کے بل اس کے سامنے جھک گیا، پھر بولا، میں التجا کرتا ہوں، میں تمہیں منہ مانگا معاوضہ بھی دوں گا، مارتھا کو ایک بار پھر مجھ سے ملوا دو۔ یہ ممکن نہیں، برائے کرم اب تم مجھے تنہا رہنے کا موقع دو، اب تم جا سکتے ہو۔ میک برگن روتا ہوا چلا گیا، لیکن جب وہ چلا گیا تو ڈاکٹر پیرسس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر گر گیا۔ آج اس نے اس دولت مند احمد سے خاصی موٹی رقم اینٹھی تھی۔ بہرحال کچھ دیر کے لیے وہ بالائی منزل پر واقع اپنے خفیہ کمرے میں چلا گیا۔ اس کمرے میں گیس کی بتیاں روشن کی گئی تھی اور ایک بہت ہی حسین عورت ماربل کی میز پر اپنے پیر اٹھائے بیٹھی تھی۔ وہ عورت اس قدر حسین تھی کہ اس کا حسن کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتا تھا۔ شفق جیسے گلنار رخسار پر ایک سیاہ رنگ کے تل نے اسے اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ اس کے جسم پر شب خوابی کا سیاہ ریشمی لباس تھا اور وہ بلوری جام سے غالباً شراب پی رہی تھی۔ اس کی انگلیوں میں ایک پتلا سا سگار سلگ رہا تھا۔ اس عورت کا نام سارا ڈینس تھا۔ سارا ڈینس کون تھی؟ یہ بات ابھی صیغہ راز میں تھی۔ پیرسس سیدھا قد آدم آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، پھر مطمئن ہونے کے بعد کہ اس کا خلیہ خاطر خواہ ہے، اس نے اپنے مصنوعی بال اتار کر زمین پر پھینک دیے اور پھر اپنی سفید ابابی اتار ڈالی۔ اس کے بعد شانوں اور پیٹ پر مڑی ہوئی گدیاں بھی اتار کر نیچے ڈال دی۔ پھر اس نے اپنے چہرے سے مصنوعی ناک اور داڑھی بھی علیحدہ کر ڈالی اور ابا اٹھا کر اس سے چہرے کا میک اپ صاف کر لیا۔ اب وہ ایک 30 برس کا خوبرو اور وجیح نوجوان تھا، جس کا جسم اور چہرہ ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے برہنا خوبصورت جسم اور چمکتی ہوئی نیلی آنکھوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ساحرانہ مقناطیسی چمک تھی۔ اس کے ہونٹوں پر اچانک ہی ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ سارا دیوانہ وار نگاہوں سے اس کے سڈول اور چمکتے ہوئے جسم کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف سارا ڈینس کے بارے میں اگر یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ حسن و جمال کی دیوی ہے، تو دوسری طرف پیرسس ایک ایسا حسین نوجوان جسے یونانی سنگ تراشی کا شاہکار بھی کہا جا سکتا تھا۔ سارا حریف نگاہوں سے اس کے پورے بدن کو دیکھتی رہی اور پھر بولی، کتنا وصول کیا؟ بہت، یوں سمجھ لو کہ 15,000 سونے کے سکے، اور ابھی مزید ملنے کی توقع ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ سارا کا چہرہ مسرت سے چمکنے لگا، مسکرانے سے اس کا حسن اور بھی نکھر گیا تھا۔ کسی سے کہو کہ اس خفیہ دروازے میں تیل لگا دے۔ آج تو وہ تقریباً اٹک کر ہی رہ گیا تھا، اگر وہ نہ کھلتا تو سارا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ ملازم سے کہو کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہہ دیا جائے گا۔ وہ سارا کی سمت مڑا، وہ اسے پرستش کے انداز میں گھور رہی تھی۔ اسے شاید خود بھی پتا نہ تھا کہ وہ اس مرد پر دل و جان سے کیوں فدا ہے۔ بیویاں مرنے کے بعد بھی شوہروں کے اعصاب پر کس طرح سوار رہتی ہیں۔ حد یہ ہے کہ رات کو ایک بہت ہی ذہین آدمی یعنی ڈگال گوریل بھی اپنے اعصاب کھو بیٹھا۔ آہ کیا بتاؤں، کس بلا کی سردی تھی اور برف میں میرے پاؤں جلے چلے جا رہے تھے۔ سارا نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر بولی، میں تو ڈر رہی تھی کہ وہ چیخ چیخ کر مر ہی نہ جائے، اور اس بے وقوف کو دیکھو، اور میری مراد میک برگن سے ہے، مارتھا کے غم میں مرا چلا جا رہا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ مارتھا کس قدر آوارہ تھی اور اپنے محبوب سے خفیہ ملاقات کے لیے جاتے ہوئے حادثے میں مر گئی، تو نہ جانے اس بدبخت کا کیا حال ہوگا۔ پیرسس نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر بولا، ویسے تم نے گریڈی کو بھیج دیا تھا نا؟ ہاں، سب سے تیز رفتار گھوڑے پر، سارا نے جواب دیا۔ وہ میک برگن سے پہلے اس کے مکان پر پہنچ کر مارتھا کا نیکلس اور کنگھا تجوری میں واپس رکھ دے گا۔ یاد ہے تمہیں، ظاہر ہے کہانی تو مکمل کرنی ہی تھی، اگر ایسا نہ ہوا تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ تم بہت ہوشیار ہو سارا، سب کچھ تم سے ہی تو دیکھا ہے ڈارلنگ، تم نے اوروں کی طرح مجھے بھی دیوانہ بنا رکھا ہے۔ تم اس محبت میں میک برگن کے نوکروں کو انعام دینا نہ بھول جانا، اور اس کے وکیل کو بھی، اگر وہ تمہاری مدد نہ کرتا، یعنی وہ تمہیں ضروری معلومات فراہم نہ کرتے، تو برگن پر خاطر خواہ اثر ڈالنا ممکن نہ رہ سکتا تھا۔ سب کو کل ہی رقم ادا کر دی جائے گی جناب، سارا نے بتایا۔ آؤ اب غسل کریں۔ پیرسس نے سارا کو پیشکش کی، اور شاید یہ اس کا پسندیدہ شغل تھا۔ اس طرح اسے پیرسس کے سڈول چکنے اور چمکدار جسم کو چھونے کا اچھا موقع ملتا۔ پیرسس ٹب میں جا کر بیٹھ گیا اور سارا اسے خوشبودار پانی سے نہلانے لگی۔ پھر بولی، ویسے ڈگال گوریل کے بارے میں تم نے کیا سوچا؟ آہ میرا پیارا گوریل، پیرسس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ دو مرتبہ ہم نے اسے وہم کا شکار بنا دیا، اور دونوں مرتبہ اسے اپنی ذہنی کیفیت پر شبہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ پچھلی کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، اور اگر ہم اسے اپنے مقصد پر چلنے کے لیے تیار نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا، پیرسس نے جواب دیا، اور سارا اس کے بدن کو چھونے لگی۔ اس نے پیرسس کا ایک ہاتھ پکڑ کر محبت سے چوم لیا، اس کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی غائب تھی۔ ہیگ نے ڈگال گوریل کی کمر پر اتنی زور سے لات رسید کی کہ وہ لڑکتا ہوا دور چلا گیا۔ سامنے کھڑے ہوئے دوسرے آدمی نے کلہاڑی گھمائی۔ ڈگال گوریل اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوما تو توازن قائم نہ رکھ سکا اور منہ کے بل فرش پر گر پڑا۔ رات کو ایڈن کی روح اور صبح تصویر کے کرداروں کا زندہ ہو کر حملہ کرنا، اور اب یہ اچانک تشدد، ڈگال گوریل کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ ہیگ اور بیک اسے گھسیٹتے ہوئے سڑک پر سے اس استبل میں لے آئے تھے جو علاقے کے ایک سنسان علاقے میں واقع تھا، اور اس نے یہاں ڈگال گوریل کو قتل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا کیونکہ گوریل نے ان کی دانست میں دغا بازی کی تھی۔ ہیگ نے اپنے اوور کوٹ کا بٹن کھولا اور شرٹ کے اندر پوشیدہ تیز دھار والا خنجر باہر نکال لیا۔ وہ گوریل کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ گوریل جس کا ماضی تاریکی میں تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ پانچ جزائر پر مشتمل ایک ریاست کا جلا وطن شہزادہ بھی ہے جو بڑی بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہا ہے، غالباً کسی خاص سیاست کے تحت یہ شہزادہ جو افلاس زدہ زندگی گزار رہا تھا۔ کوئی تو وجہ ہوگی، اور اب ان وحشی مجرموں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترنے والا تھا۔ وہ استبل میں بندھے ہوئے گھوڑوں، گاڑی کے شکستہ پہیوں اور گھاس کے گٹھوں کے درمیان گندی زمین پر بے بسی کے عالم میں پڑا تھا، اور اس کے دشمن اس کے لیے موت کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ ڈگال گوریل نے گٹھوں کے بل اٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر سہلائی اور کراہتے ہوئے کہا، میں اس سلوک کا سبب جاننا چاہتا ہوں، بتاؤ گے تم لوگ؟ خوفناک شکل والا ہیگ آگے بڑھا اور اس نے گوریل کے بالوں کو پکڑ کر اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ گوریل کو اپنی گردن اکھڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہیگ اس کے منہ سے منہ ملا کر سانپ کی طرح پھنکارا، سبب تم کو ضرور بتایا جائے گا، کیونکہ مرنے سے پہلے ہر مجرم کو اس کا جرم بتا دیا جاتا ہے۔ ڈگال گوریل کو یقین آ چکا تھا کہ آخری وقت آ پہنچا۔ یہ کوئی خواب کی کہانی نہ تھی بلکہ ایک حقیقت تھی۔ وہ سیرین کے مکان کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا کہ اچانک ان شیطانوں نے اسے پکڑا۔ ایک بار پھر اس کی آواز ابھری، لیکن میں نے جرم کیا کیا ہے، مجھے یہ تو بتا دو، ڈگال گوریل نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا۔ جرم؟ میں نے تم سے کہا تھا مائی ڈیئر ڈگال گوریل کہ اگر تم نے ہمیں دھوکہ دیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت دو افراد مر چکے، ہمارے ایک ساتھی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ تم نے کہا تھا کہ تم کورنیلس کی لاش کو واپس حاصل کرنے کے لیے معاوضہ طے کرنے ہمارے پاس آئے ہو، لیکن تم ہمیں دھوکہ دے رہے تھے، ہم سے دغا بازی کر رہے تھے اور اس کے اعلی کار بن کر کام کر رہے تھے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس نے تمہیں ہمارا سراغ لگانے کے لیے متعین کر رکھا تھا، اور آخر کار اس نے میرے دو عزیز ترین ساتھیوں کو بھی قتل کر ڈالا۔ پتہ نہیں تم کیا کہتے ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے تلخ بیانی بھی کروں، لیکن افسوس اس وقت صورتحال میرے بس میں نہیں۔ تلخ بیانی؟ میں تمہاری یہ زبان گدی سے نکال کر کھا جاؤں گا۔ کیا تم اوسیانوس کے لیے کام نہیں کر رہے؟ ہیگ نے انتہائی خوفناک کراہٹ کے ساتھ کہا۔ سنو، میں کسی اوسیانوس کو نہیں جانتا، گیگال گوریل نے بیزار لہجے میں کہا۔ چھوٹے کتے، اسی طرح پڑے رہو۔ اٹھنے کی کوشش کی تو ہیگ کی کلہاڑی تمہاری گردن کو ایک لمحوں میں شانوں سے الگ کر ڈالے گی۔ وہ سب سے زیادہ غصے کا شکار ہے، کیونکہ جسے تمہاری وجہ سے قتل ہونا پڑا وہ اس کا بھائی تھا۔ تم مجھ پر کتنے الزام لگا لو، لیکن تحقیقات کرو گے تو یہ بات ضرور واضح ہو جائے گی کہ میں کسی اوسیانوس کو نہیں جانتا۔ اور تم سمجھتے ہو کہ میں یقین کر لوں گا؟ ہیگ کی آواز سانپ کی پھنکار کی طرح تھی، اس کی آنکھوں میں شدید وحشت نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، اوسیانوس نے میرے دونوں ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد بڑی بے دردی سے ان کا سینہ چاک کیا اور ان کا دل اور جگر نکال کر آگ میں جلا دیا۔ ان دونوں کی لاشوں کے پاس جو پرچہ پڑا تھا وہ تمہارا پرچہ تھا، سمجھے ڈگال گوریل، وہ تمہارا تھا۔ اور میں ان لاشوں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ وہ پرچہ تھا جس کے ذریعے تم نے دھوکہ دے کر انہیں وہاں بلوایا تھا، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے اوسیانوس کے ساتھ مل کر یہ جال بچھایا تھا، اور اوسیانوس تمہارے ذریعے ہمارے خفیہ ٹھکانوں تک پہنچا، اور اس کے بعد تم ہم سے فریب کی باتیں کر رہے ہو۔ نہیں ڈگال گوریل، نہیں، ہم اتنے بے وقوف بھی نہیں۔ تمہارے جیسے غدار کی سزا صرف موت ہے، صرف اور صرف موت۔ ہیگ پر جنون طاری تھا، وہ کسی خونخوار درندے کی طرح اپنا تیز دھار خنجر لے کر آگے بڑھا، اور ڈگال گوریل کی آنکھوں میں موت کا خوف جھلکنے لگا۔ وہ موت سے ڈر رہا تھا، لیکن بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ تب ہیگ نے وار کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا کہ اچانک ہی ایک گرجدار آواز ابھری، خبردار جو کسی نے ذرا سی بھی حرکت کی، ایک انچ بھی ہلا تو اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ یہ آواز کچھ اس طرح کی تھی کہ ہیگ کے قدم رک گئے۔ اس نے سامنے دیکھا، ڈالمن استبل میں آنے والی لکڑی کی سیڑھی پر کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ریوالور چمک رہے تھے، اور ان ریوالورز کا رخ ہیگ اور اس کے ساتھیوں کی طرف ہی تھا۔ ڈگال گوریل نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر اس رحمت کے فرشتے کو غور سے دیکھا۔ ایسا دیو کامد اور خوفناک فرشتہ اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ شخص اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈالمن آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، ہیگ اور اس کے ساتھی دم بخود کھڑے تھے۔ وہ لوگ ڈالمن کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ تم استبل کے سائز تو معلوم نہیں ہوتے، صورت شکل سے تم کسائیوں کی اولاد نظر آتے ہو، لیکن تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ فوراً اپنے ہتھیار پھینک دو، سمجھے؟ ایک لمحے کے اندر اندر سمجھ لو۔ ہیگ پر کچھ ایسا اثر طاری ہوا تھا کہ اس نے اپنا خنجر فوراً ہی پھینک دیا، جیسے وہ اس کے ہاتھوں میں چبھ رہا ہو۔ اس وقت کیفیت ہی کچھ ایسی تھی۔ تب ڈالمن کی آواز ابھری، مسٹر ڈگال گوریل، آپ استبل کا دروازہ کھول کر باہر نکل جائیے۔ باہر سڑک پر ایک گھوڑا گاڑی کھڑی ہے، اس پر ایک آدمی آپ کو ملے گا، اپنا تعارف کروا کے وہیں انتظار کیجیے گا۔ ڈگال گوریل نے جیسے ہی اٹھنا چاہا، ہیگ نے اپنی کلہاڑی گھمائی۔ اس کے لیے مزید برداشت کرنا ممکن نہ رہا تھا، لیکن ڈالمن بھی غافل نہ تھا۔ اس کی پستول سے فائر ہوا اور ہیگ کی پیشانی میں سوراخ، وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی مر چکا تھا، لیکن اس فائر نے ڈالمن کو بھی تقریباً موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ دھماکہ ہوتے ہی گھوڑے خوفزدہ ہو کر تتر بتر ہوئے۔ ایک گھوڑا رسی توڑوا کر اتنی زور سے دوڑا کہ اپنے ساتھ لکڑی کی وہ سیڑھی بھی لے گیا جس پر ڈالمن کھڑا تھا۔ ڈالمن نے ہوا میں کلابازی کھائی اور دونوں پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا کر گر پڑے، لیکن ڈالمن نے اٹھنے میں دیر بھی نہ لگائی۔ وہ پھرتی سے اچھل کر کھڑا ہوا، لیکن پستول اب اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ ادھر ڈگال گوریل خوفزدہ ہو کر ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ باہر نکلنے کا راستہ ایک دم بند ہو چکا تھا۔ ایک طرف خوفزدہ گھوڑے تھے، اور دروازے کے سامنے دو خطرناک اور مسلح دشمن راستہ روکے موجود تھے۔ ابھی ڈگال کو صحیح طریقے سے اٹھنے کا موقع بھی نہ ملا تھا کہ ہیگ نے اپنا خنجر اٹھا لیا اور پھرتی کے ساتھ اٹھ کر گھوڑوں سے دور کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی سرت کے ساتھ عمل کیا، اور اس میں سے ایک نے ہیڈ کی کلہاڑی اٹھا لی اور اب وہ دونوں خونخوار نگاہوں سے ڈالمن کو گھور رہے تھے۔ ڈگال گوریل کا حلق خوف سے خشک تھا، وہ بے بسی کے عالم میں اپنے نجات دہندہ کو دیکھ رہا تھا جو اب خود بھی موت کے منہ میں پھنس چکا تھا، لیکن دیو کامت شخص اطمینان سے پہاڑ کی طرح اٹل کھڑا تھا۔ ہیگ اور اس کے ساتھیوں کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس پر حملہ کریں۔ سامنے والے شخص کی شکل ہی خونخوار نہ تھی بلکہ وہ ایک بپھرا ہوا انسان تھا جسے قدرت نے جسامت بھی شاندار دے رکھی تھی، اور وہ غم و غصے میں ڈوبا پڑا تھا۔ اچانک اس نے پھرتی کے ساتھ جھک کر لکڑی کی وہ بھاری سیڑھی اٹھا لی جس پر سے وہ گر پڑا تھا، اور دوسرے لمحے اس نے سیڑھی اپنے دونوں حریفوں پر دے ماری۔ اس کا یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ ہیگ اور اس کے ساتھی دونوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا، وہ سیڑھی کی زد میں آ کر ایک ساتھ نیچے گر پڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ وزنی سیڑھی سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرتے، ڈالمن نے ان پر چھلانگ لگائی، اور اس کے بعد ڈگال گوریل نے سحر زدہ نگاہوں سے ہیگ کے ساتھ جو موت کا منظر دیکھا۔ گرنے کے باوجود ہیگ کے ساتھی نے کلہاڑی پر اپنی گرفت بالکل نہ چھوڑی تھی، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ ڈالمن اس قسم کے خطرناک مقابلوں کا ماہر ہے۔ کلہاڑی والے نے پھرتی کے ساتھ کروٹ بدلی اور سیڑھی کے نیچے سے نکل پڑا۔ کلہاڑی تھامے اس نے پھرتی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس نے سر ہی اٹھایا تھا کہ سامنے کھڑے ڈالمن نے اپنے فولادی ہاتھ سے اس کا سر پکڑا اور اپنے گھٹنے کی بھرپور ٹکر اس کے چہرے پر رسید کی۔ کلہاڑی والے کا چہرہ سامنے سے چپٹا ہوا، ناک منہ سے بالکل غائب ہو چکی تھی، دانت اکھڑ کر حلق میں چلے گئے، خون کا فوارہ اس کے لیے اتنا خوفناک ثابت ہوا کہ وہ سانس تک ہی نہ لے سکا۔ اذیت اور بے بسی کے سبب اس کی کلہاڑی ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ ڈالمن نے بائیں ہاتھ سے اس کی کھوپڑی دبائی اور دائیں سے اس کی تھوڑی دبا کر اچانک اس کی گردن کو جھٹکے سے اس طرح گھمایا جیسے وہ کوئی پہیا ہو۔ کلہاڑی والے کی گردن مڑ کر ایک سمت چھول گئی، اس کا جسم بے جان ہوا اور زمین پر لڑک گیا۔ طاقت کا اتنا خوفناک مظاہرہ کسی انسانی آنکھ نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ وہاں جتنے افراد موجود تھے ان کے جسم خوف سے سرد پڑ چکے تھے۔ ہیگ جو اب تک صرف خوفزدہ نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اچانک آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں تیز رفتار خنجر چمک رہا تھا جسے اس نے حملے کے لیے بلند کیا تھا، یہ اس کی دیوانگی ہی تھی۔ اسی لمحے استبل کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، روشنی میں ڈالمن کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ وہ ہیگ کے مقابلے کے لیے جھک کر کھڑا ہوا، لیکن دروازہ کھلتے ہی خوفزدہ گھوڑے بری طرح ہنہناتے ہوئے اس طرح دروازے سے بھاگے کہ اگر ہیگ اچھل کر پیچھے نہ ہٹ جاتا تو کچلا جاتا۔ اسی لمحے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے اس شخص نے کہا، ڈالمن تم خیریت سے تو ہو نا، میں نے گولی چلنے کی آواز سنی تھی۔ یہ ڈالمن کا ساتھی تھا۔ خوفزدہ ہیگ غصے میں چلایا، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ تمہیں کیوں مسٹر، تم مجھے بتاؤ کیا تمہیں اوسیانوس نے یہاں بھیجا ہے؟ اوسیانوس، ڈالمن نے حیرانی سے دہرایا، ایکٹنگ کر رہے ہو جھوٹے آدمی، ایکٹنگ کر رہے ہو۔ تم مجھے بھی قتل کرنے آئے تھے، لیکن میں تمہیں دعوے سے کہتا ہوں کہ تم میرا دل نہیں نکال سکو گے۔ اچانک ہیگ اس طرح آگے بڑھا اور دروازے سے چھلانگ لگا کر اس طرح بھاگا جیسے شیطان پیچھا کرتا ہو۔ ڈگال گوریل اپنی جگہ دم بخود کھڑا ہیگ جیسے درندہ سفت قاتل کو بھاگتے دیکھتا رہا۔ یہ اوسیانوس کون ہے جس کے نام سے خوفزدہ ہو کر ہیگ جیسا ظالم شخص بھی فرار ہو چکا، جس نے ہیگ کے ساتھیوں کو بے دردی سے قتل کر کے ان کے دل سینے سے نکال کر جلا ڈالے تھے؟ ڈگال گوریل نے آنکھیں بند کر لیں، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ اور یہ بلڈاگ جیسا خوفناک اور دیوکامت شخص کون ہے جو اب جھک کر اپنی پستول اور جیکٹ کو اٹھا رہا تھا؟ اوسیانوس جو بھی ہو بے حد خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے، اور جب تک یہ خطرہ راستے سے دور نہیں ہو جاتا زندگی عذاب بنی رہے گی۔ ڈگال گوریل نے آنکھیں کھولی تو دیوکامت اور اس کا ساتھی سامنے کھڑے تھے۔ کیا تم اوسیانوس کے آدمی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں اسے قتل کرنے آیا ہوں، ڈالمن نے جواب دیا۔ آہ میں تمہارا شکر گزار رہوں گا، نہ جانے اس شخص کی موجودگی میں اسے احساس تحفظ کیوں محسوس ہوتا تھا۔ ڈالمن اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ڈگال گوریل نے کہا، تم نے میری جان بچائی، کاش میں بھی تمہارے کسی کام آ سکتا۔ تم میرے بہت کام آ سکتے ہو۔ کیسے؟ میں ہر مشکل اٹھا کر تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ میرا نام ڈالمن ہے اور میں اوسیانوس کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد چاہتا ہوں۔ اگر تم ڈگال گوریل ہی ہو تو میرے پاس تمہارا ایک تعارفی خط بھی ہے۔ میرا خیال ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، گوریل نے کہا۔ کیا تم مسٹر ڈگال گوریل نہیں؟ تعارفی خط تو یہی لکھا گیا ہے، لیکن تم مجھے جانتے کیسے ہو جبکہ میں نے آج تک تمہاری شکل بھی نہیں دیکھی؟ میرا خیال ہے یہ گفتگو باہر چل کر بھی ہو سکتی ہے، آؤ باہر چلے، ڈالمن کے ساتھی نے کہا، اور ڈالمن نے اس کی بات مان لی، باہر کی طرف کو چل پڑا۔ وہ آگے بڑھا تھا کہ ڈگال گوریل نے فیصلہ کو لہجے میں کہا، میں اس معاملے میں مزید نہیں پڑنا چاہتا، ان لوگوں سے میری دشمنی خاصی مشکل پڑ جائے گی، اور مجھے پتا ہے کہ ایک خطرناک قاتل زندہ ہے، یعنی ہیگ۔ نہیں میرے دوست، اب یہ ممکن نہیں رہا، تمہیں میری مدد کرنا ہی پڑے گی، بجائے اس کے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار کروں، پہلے تم یہ تعارفی خط پڑھ لو، آؤ باہر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر ڈالمن ڈگال گوریل کے ساتھ باہر کی طرف کو چل پڑا۔ وہ غالباً کچھ اور انکشافات بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 1 ختم ہوا۔ مزید واقعات کے لیے پارٹ نمبر 2 سنیے۔